سورہ آراف کی آج تلاوت کی گئی ہے جو سب پارہ پر محیط ہے. اس سورت میں چونکہ آراف کا بھی ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورت الآراف. اس میں اول اللہ رب العزت نے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اعمال کو تولا جائے گا, جس کے وزن بھاری ہو گئے اعمال اچھے بھاری ہو گئے, فاولئک هم المفلحون تو وہ کامیاب لوگ ہیں, اور جن کے وزن کم ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کا واقعہ جو ہے یہاں پر نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور پھر شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرے, اس نے انکار کیا, اور انکار کی وجہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ انا خیر من, شیطان یہ کہتا تھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے, اور آگ جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے مٹی پر, اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں, اس لیے میں کیوں سجدہ کروں. علیہ باللہ اس نے حکم دینے والے کو نہیں دیکھا کہ جو حکم دے رہا ہے وہ کون, اور یہ بھی نہ سوچا کہ آگ سے پیدا کس نے کیا, خود اللہ ہی نے تو پیدا کیا کہ خود بخود پیدا ہو گیا. دیکھنا یہ چاہیے کہ حکم دینے والا کون ہے. جب اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ سجدہ بھی اللہ ہی کو سجدہ ہے اصل میں, جب اللہ کا حکم ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے جو ہزاروں سجدے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو بلا شک و شبہ یہ سخت گناہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں جا رہے. اگر اللہ کے آگے آدمی جھکنا سیکھ جائے تو پھر ادھر ادھر کے سجدوں سے جان چھوٹ جاتی ہے, لیکن جب آدمی اللہ کے آگے سجدے نہ کرے تو پھر ہر درگاہ پر ہر قدم پر اس کو سجدے کرنے پڑتے ہیں, کبھی کسی کی منت کرنی پڑتی ہے, کبھی کسی کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. آج حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کے در کو ہم نے چھوڑ دیا تو نتیجتاً پھر دنیا میں جگہ جگہ خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پر حضرت آدم و حوا کو جو جنت سے نکالا گیا اس کا بھی ذکر فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف بھی فرما دیا اس کو بھی ذکر فرمایا. قال ربنا ظلمنا انفسنا, دیکھیے یہ ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے, اور اپنے آپ کو ظالم قرار دے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وہ علم تغفر لنا وترحمنا, اگر آپ ہمیں مغفرت نہ فرماتے اور آپ ہم پر رحم نہ فرماتے تو لنکونن من الخاسرین. دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھلا دی خود, اس طریقے سے دعا مانگو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ, یعنی حضرت حوا کو بھی زمین پر بھیج دیا, حضرت آدم کو بھیج دیا, شیطان کو تو پہلے ہی راندے درگاہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے اور بھی بعض روایات میں آتے ہیں کہ جو بعض جانور تھے ان کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا, اور کہا قال فیہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو, اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن. چنانچہ انسان شیطان کا دشمن اور شیطان انسان کا دشمن, تو قدم قدم پر انسان کو شیطان سے واسطہ پڑتا ہے, اور شیطان کوئی موقع جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے, ہر موقع پر کوشش کرتا ہے کہ کوئی چھکا لگ جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گناہ کرا لوں اور جنت سے ان کو دور جس قدر ہو سکتا ہے میں کر دوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا, اور تمہیں لباس اور زینت کی چیز ہے یہ, اور جو ہم لباس پہنتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں, یہاں پر میں نے ان کو بیان نہیں کرنا, صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا جو لباس پہنے ہوئے تھے جنت میں شیطان نے اتار دیا تھا, اتروا دیا تھا, نافرمانی کرا کر وہ لباس اتروا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ انسانوں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر ننگا کر دے, خیال کرو اس کی بات نہ مانو, ورنہ وہ جب تمہارے ماں اور باپ کو جو جنت سے نکلوا سکتا ہے اور ان کا وہ لباس جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اتروا سکتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر تم اپنا لباس اتار دو. تو آج دنیا کے اندر جو لباس ہم اتارتے ہیں شیطان کے کہنے سے مختصر سا لباس پہنتے ہیں بے حیائی اور یہ سب شیطانی جو ہے وہ طریقہ واردات ہے جس کو استعمال کر کر وہ انسان کو ننگا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے لباس نازل کیا ہے تمہارے لیے اس لیے کہ تاکہ تمہیں سردی گرمی سے بھی بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ستر پوشی بھی کرے. تو لباس کی چند خصوصیات ہونی چاہیے, کوئی خاص لباس اللہ تعالیٰ نے وضع نہیں فرمایا لیکن کچھ اصول بیان فرما دیے. موٹی موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو جس سے سردی اور گرمی سے انسان محفوظ رہ سکے, کیونکہ اس کا فائدہ یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ستر پوشی کا کام کر سکے. اگر ایسا لباس ہو کہ جسم پر جو ہے وہ لگا کر سیا گیا ہو چست بالکل, تو وہ ستر پوشی کا کام تو نہیں کرتا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جسم کا ہر عضو جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. جب ظاہر ہو گیا تو وہی ننگا پن ہے, وہی لباس جو ہے وہ شیطانی لباس ہے, وہی لباس ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا ہے. اس لیے لباس میں جب پہنے آدمی تو اس کا خاص احتیاط کرنا چاہیے کہ لباس ایسا ہو اس میں ایک خوبی تو یہ ہو کہ وہ کافروں کے مشابہ لباس نہ ہو, مشابہت نہ ہوتی ہو اس میں, اور دوسری یہ کہ وہ ساتر ہو یعنی ستر پوشی بھی کرنے والا ہو. اب بعض خواتین جو ہے وہ برقع بھی پہنتی ہیں لیکن برقع بھی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ہر عضو کو ظاہر کرتا ہے, تو وہ ننگا پنی ہے. ورنہ جس لباس ایسا ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا کہ جس میں انسان کے اعضا جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو. اسی طریقے سے بعض مرد جو لباس پہنتے ہیں وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی, اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے ہر روز جو ہے انسان کا ظاہر ہو, تو یہ لباس صحیح نہیں ہے. البتہ ایسا لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو, جو ساتھی ہو, ستر پوشی کرنے والا ہو, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمائے والی لباس التقوی ذلک خیر, تقوی کا لباس سب سے عمدہ لباس. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے اور نصیب فرما دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے حیائی کے کاموں سے رکو. جب لوگوں کو بے حیائی کے کاموں سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو باپ دادا کو اسی پر پایا اور ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ارے اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو جو اللہ نے نہیں کہا, وہ تم اللہ پر جو ہے تھوپتے ہو. اللہ نے نہیں حکم دیا کہ بے حیائی اختیار کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں. قل امر ربی بالقسط, میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے. اور اسی طریقے سے آگے یہ حکم بھی دیا گیا کہ جب مسجد میں آؤ تو تم اپنی زینت کا لباس پہن لو, یعنی وہ لباس پہنو جس کو پہن کر تم تقریبات میں جاتے ہو. اور اسی سے جو ہے فقہاء کرام نے اس ٹوپی کی کراہیت ظاہر کی ہے, جو چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپیاں جو عورتیں ہیں اس کو مکرو سمجھا ہے کہ اس ٹوپی میں نماز پڑھنا مکرو ہے, اس سے بہتر ہے کہ آدمی بغیر ٹوپی کے پڑھ لے. ورنہ ٹوپی اپنے پاس رکھنی چاہیے اور اس صحیح ٹوپی ہو جس کو پہن کر آدمی کسی مجلس میں بھی جانے میں آر نہ محسوس کرے. بتائیے چٹائی کی ٹوپی کسی تھانے میں پہن کے جانا آدمی پسند نہیں کرتا, تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو اور ٹوپی اڑی ہوئی ہے چٹائی کی, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس میں کراہیت ہے کہ جو لباس ہم پہن کر عام لوگوں کے سامنے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے سامنے پہن کر جاتے ہیں اور اس کو مسجد میں لا کے رکھتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا لباس پہننا چاہیے جو ہم اور لوگوں کے سامنے ہی پہنتے ہوں, تقریبات میں ہی پہنتے ہوں, تو ایسا عمدہ لباس کہ جو ساتر بھی ہو اور اس طریقے سے سردی گرمی سے بچاؤ سبھی ہو, اور جو مسلمانوں کا لباس ہو ایسا لباس پہننا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے جو ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لا یدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں تو ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ایسا ہی ناممکن ہے. اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا, اس میں بعض لوگ جنتی ہیں, بعض جو ہے وہ دوزخی ہیں, بعض جو ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان آراف ہے وہاں پر موجود ہیں, ان کا یہاں پر حالات کو ذکر فرمایا. تو جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار, اہل جنت جو ہے وہ دوستیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, کہ ہم نے تو جو رب ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پا لیا. کیا تم سے جو کچھ کہا گیا تو تم نے سچا پایا؟ تو دنیا میں ڈرایا جا رہا تھا کہ دیکھو ایسے عمل نہ کرنا ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آج تمہیں یقین آ گیا کہ نہیں؟ اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے بعض اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. ابھی ان کی کیفیت درمیانی ہوگی, نہ جنت میں داخل ہوئے نہ دوزخ میں. لم یدخلوها, وہ داخل نہیں ہوئے, لیکن وہ یطمعون, تما رکھتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل کیے جائیں, اور بالآخر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب النار یعنی دوستیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ نافذ علینا من الماء, کچھ پانی ہمیں مل سکتا ہے, یعنی ان کی حالت جو پتلی ہوگی وہاں پر اور شدت پیاس کی وجہ سے حلق سے جو ہے کانٹے پڑ رہے ہوں گے, تو وہ اہل جنت کو کہیں گے کہ نافذ علینا من الماء, کچھ پانی ہمیں دے دو, ڈال دو منہ میں. اور مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں تھوڑا سا ہمیں دے دو. تو جنتی یہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرين, اللہ نے کافروں پر دونوں چیزوں کو حرام کر دیا, آج دنیا میں تم نے بہت مزے کیے لیکن آج جو ہے وہ ان مزوں سے تم محروم ہو. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا, جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, مذاق اڑاتے تھے دین کا کہ کیا دین کیا چیز ہے میاں, مذہب کو چھوڑو اس کو ایک طرف رکھ دو اور بس دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ ہوں گے بغیر رقم الحیات الدنیا, اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا, ان کو جو یہاں کی چمک دمک ہے اس نے دھوکے میں ڈالے رکھا, اور یہاں کی جو رونقیں ہیں اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے. تو اللہ فرما رہا ہے فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا. دنیا میں تم آج کے دن کی ملاقات کو بھولے رہے, لہٰذا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. اللہ واجب اللہ, اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. آج اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے بعض مظاہر یہاں پر ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا چھ دن میں, اس کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس کے بعد لقد ارسلنا نوحاً سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بطور عبرت کے اور نصیحت کے ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا. سب نے یہ کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تمہیں عذاب عظیم کے دن سے ڈراتا ہوں. لیکن قوم نے بات نہ مانی, اس کو یہاں پر ذکر کیا, نتیجے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. چنانچہ فرمایا فکذبوہ فانجینا والذین معہ, ہم نے اس قوم کو تو ہلاک کر دیا اور نجات دی ان لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں, اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. بے شک وہ اندھے لوگ تھے, باوجود دیکھنے کے بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ بند تھی. پھر حضرت آپ قوم عاد کا ذکر فرمایا, اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو حق کی دعوت کی اور پھر بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے انہوں بھی تباہ فرما دیا. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے تھے, جس میں سے ایک اونٹنی کا معجزہ تھا کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ ایک اونٹنی پتھر سے پیدا ہو, اور پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کی یہاں ولادت ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ان کو عطا کر دیا, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو ہی ذبح کر دیا, قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً اس قوم کو بھی ہلاک کر برباد کر دیا, جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا. اسی طرح حضرت قوم لوط کا یہاں کا ذکر کیا, جو بے حیائی کا کام کرتے تھے. تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم سے پہلے ایسا برا کام دنیا میں کسی نے نہیں کیا جتنا برا کام قوم لوط نے کیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا, اور اس قوم کے اس برے عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی تباہ برباد کر دیا. پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا ذکر کیا, یہ قوم جو ہے مبتلا تھی, کم تولتی تھی, کم ناپتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس برے عمل کی وجہ سے بھی تباہ و برباد فرما دیا. تھوڑا سا ہم غور کریں کہ قوموں کی بربادیاں کس لیے ہوئی, اور پھر غور کریں کہ کیا وہ خرابیاں آج ہم میں موجود نہیں ہیں. کم ہم نہیں تولتے, جھوٹ ہم نہیں بولتے, یا اسی طریقے سے قوم لوط کا عمل ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں کرتے, یا اسی طریقے سے قوم عاد و ثمود کا جو معاملات تھے وہ ہم نہیں کرتے, یا اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اللہ کی جو اطاعت نہیں کرتی کیونکہ ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں, اس کو سوچیں اور پھر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ قوموں میں جتنی بدعمالیاں تھیں منحص القوم آج ہم میں, وہ ساری کی ساری برے کام ہم میں موجود ہیں. ممکن ہے کہ بعض لوگوں میں بعض ہوں بعض نہ ہوں, لیکن میں مجموعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مجموعی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری خرابیاں آج ہم میں موجود ہیں, لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رکھا ہوا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو شخص اس برائی میں مبتلا ہو اسے غور کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد اس سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے گئے تھے قوم بنی اسرائیل کی طرف, 20 برس تک جو ہے مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا اور قوم جو ہے وہ مختلف تکالیف میں مبتلا رہی. اس سے یہ بات میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے. یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام قوموں میں موجود رہے اور 40 برس تک آزمائے گئے. ایک مرتبہ تو میدان تیر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ 40 برس تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیت الشام ملک شام کو ان پر حرام کر دیا کہ تم فتح نہیں کر سکتے. انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ انہا ہاؤنا قائدون, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے اگر جا کے لڑے ہم تو نہیں لڑ سکتے. یہ قوم بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اس شہر کو 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا کہ اب تم فتح نہیں کر سکتے, اور ایک وادی کے اندر ان کو رکھا, 40 برس تک اسی میں رہے, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال بھی اسی وادی میں ہو گیا. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 برس تک جو ہے وہ قوم فرعون کے ساتھ جو ہے وہ مصر میں رہے, اور 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قوموں کی زندگیوں میں وقت آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چند دن میں چند گھڑیوں میں کوئی فیصلہ فرما دے. ایک کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے ہاں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک روٹین کا کام ہے, تسلسل سے ہو رہا ہے. ہمارے لیے اچانک کوئی کام ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا, لیکن اللہ کے یہاں اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تسلسل ہے اور اس کا عمل ہے جو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور پھر ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ ظالموں کی رسی پکڑ کر کھینچتے ہیں, پھر انہیں کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا. آج بعض جو ہے وہ ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں کہ جب کوئی قوم ایسی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہے, قرآن بھی پڑھتی ہے, احکام الہی بھی نافذ کر رہی ہے, اس کے باوجود انہیں بظاہر شکست نظر آ رہی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے, تو ہم بدگمانیوں میں نہ پڑیں. ہمارا جو کام ہے ہم جن کا ہم انتظار اللہ کی رحمت ہم پر برسیں, اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درست فرمائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا. حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس آئے, آپ کو پتا ہے کہ پالا بھی خود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور ساتھ میں جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے فرمایا یا قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن قوم فرعون نے اور خود فرعون نے نہ مانا, یہاں تک کہ جادوگروں کو بلایا, ان کا مقابلہ کرایا, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی, لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے مزید جھیل دے دی اور ایک عرصے تک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی قوم میں موجود رہے. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان پر آزمائشیں مسلسل ڈالی, خاص طور پر قوم فرعون پر جو قبطی تھے. 7 سال تک تقریباً آزمائے گئے, یعنی قبطی اور موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہے, پھر توبہ کرتے تھے پھر عذاب آتا تھا, پھر توبہ کرتے تھے پھر عذاب چلا جاتا تھا. اس طریقے سے 7 سال تک آزمائے گئے, جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, ہم نے آل فرعون کو چند سال آزمایا, پکڑ لیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ان کے پھلوں میں باغوں میں کمی کر دی, یعنی نہ کھیت ان کے ہاں جو کھیتیاں ان کی دہلاتی تھیں اور نہ شہروں کے جو باغات تھے وہ پھلتے پھولتے تھے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, جب کوئی اچھائی ان کو ملتی تھی تو کہتے تھے قَالُوا لَنَا حَاجِ, بھائی یہ تو ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ یَتَّغَیَّرُ بِمُوسَى, یہ تو موسیٰ کی نحوسہ تھے عیاذ باللہ. کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے پہنچی ہے, اور کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے, ہمیں پہنچنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ انما طائرهم عند اللہ, اصل میں اہل عرب بھی اور اس سے پہلے جاہل لوگ عام طور پر کوئی پرندہ دائیں جانب آ کے بیٹھ گیا تو اس کو اچھا شگون لیتے تھے، فال کہہ لیجیے سمجھتے تھے، نیک فال لینا، برے فال، برا شگون، اور بائیں جانب بیٹھ گیا تو اس کو نحوسہ سمجھتے تھے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کر رکھا تھا. فرمایا کہ نحوسہ اور یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو تم کہتے ہو کسی شخص کی نحوست ہے یا فلاں شخص کی نحوست ہے تو ایسا نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھیج دیا، مختلف عذاب بھیجے گئے. بعض دفعہ طوفان پانی کا بھیجا کہ قبطیوں کے جو گھر تھے وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور برابر میں بنی اسرائیل کے گھر وہ محفوظ ہوتے تھے. پھر یہ آئے اور انہوں نے آ کر گڑگڑایا اور روئے کہ ہم ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ عذاب ٹل جائے، اگر ٹل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کر دی، یہ طوفان ٹل گیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی نہیں مانے. والجراد، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دی، ان کی کھیتیوں کو کھا گئے سارے، حتیٰ کہ ان کے گھروں کی جو دروازے کی لکڑیاں تھیں وہ تک کھا گئے. یہاں تک کہ پھر ایک ہفتے تک وہ عذاب رہتا تھا جو بھی آتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے تھے موسیٰ تو تین ہفتوں کے لیے وہ عذاب ختم ہو جاتا تھا اور پھر آ جاتا تھا. اس طریقے سے مہلت بھی ان کو ملتی تھی، ایک ہفتے عذاب، تین ہفتے جو ہے مہلت ان کے ملتے تھے. لیکن اس تین ہفتے میں ان کو جو ہے پھر سے سرسبزی نظر آنے لگتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عذاب، یہ جادو ہے ان کا اور کوئی عذاب عذاب نہیں. چنانچہ اس کے بعد پھر ورکمل وزفا دی، کمل جو ہے وہ جو کو بھی کہتے ہیں اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گھن جس کو کہتے ہیں لگ جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ دانے خراب ہو جاتے ہیں. گیہوں میں گھن لگ گیا تو پتہ چلا کہ اس میں گیہوں ختم ہی ہو گیا، 10 کلو گیہوں میں پتہ چلا ایک کلو ہی نکلا، سب کھا گیا گھن. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب مبتلا کیا. بس زفا دیا، مینڈکوں کا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا کہ ان کے گھر جو ہے وہ مینڈکوں سے بھر گئے. سوتے تھے تو جس کروٹ سوتے تھے صرف اس کروٹ پر مینڈک نہیں ہوتے تھے، باقی اگر ادھر کروٹ لیں تو مینڈک، ادھر کروٹ لیں تو مینڈک، ہانڈیوں میں مینڈک، جگہ جگہ مینڈک، ان کے گھر پورے. حتیٰ کہ بعض دفعہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے جب بیٹھتے تھے تو گردن گردن تک مینڈک آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب ان پر نازل کیے. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ بھی ختم. اسی طرح ودم، خون کا عذاب بھیجا کہ جو کھایا پیا وہ خون ہو گیا، بلکہ کھانا پینا نوالا ہاتھ میں لیتے تھے، جب منہ تک پہنچتا تھا خون بن جاتا تھا، پانی جو ہے وہ پینا چاہتے تھے خون بن جاتا تھا. تو یہ سب عذاب اللہ نے ان پر بھیجے کہ شاید یہ قوم جو ہے باز آ جائے، لیکن اس قوم نے بات نہ مانی اور بالآخر یہ کہتے رہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے اور عذاب وغیرہ نہیں ہے علیہ باللہ. اللہ تعالیٰ نے بالآخر پھر ان کو کیا کیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم. اللہ تعالیٰ نے قوم کو اور فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا. یہ جو عذاب ہے یہ بھی آیت، آیت سے مراد پرانی آیت ہی نہیں ہے بلکہ آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے، جو ہم نشانیاں بھیجتے تھے ان کو بھی جھٹلاتے تھے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. تو چونکہ جھٹلاتے رہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب بھیجا اور ان کو غرق کر دیا. وکانوا عنہا غافلین، اور یہ اس سے غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے جب ان کو غرق کر دیا تو اب ہم نے اس قوم کو اقتدار بخش دیا جو کمزور سمجھی جاتی تھی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرما دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہیں عطا فرمائے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا وہ پورا ہو گیا. حضرت موسیٰ ان کو یہ کہتے تھے کہ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کے پاس جب آئے تو عذابوں کا سلسلہ جاری رہا. بہرحال انسان ہے، وہ صبر تو کرتے رہے، چنانچہ فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے صبر کیا، ان کے جو تکلیفیں تھیں ان پر صبر کیا. لیکن یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگے قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ، اے موسیٰ ہم تو تم سے پہلے بھی تکلیفوں میں رہے، حتیٰ کہ اب تم آ گئے ہو من بعدی، تو اس کے بعد بھی ہم تکلیفوں میں رہ رہے ہیں. یعنی پتہ نہیں برسہا برس سے تکلیفیں سہتے چلے آ رہے ہیں اور اب پھر بھی تکلیفیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں 20-25 سال پہلے سے تکلیفیں سہ رہے تھے اور یا اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ گیا 20 سال اس کے بعد بھی تکلیفیں سہتے رہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تقریباً اتنا عرصہ گزر گیا تکلیفیں سہتے سہتے، یوں کہہ لیجیے کہ کئی نسلیں ختم ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ پورا ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، جو صبر انہوں نے کیا تو اللہ کا کلمہ اور کلام جو ہے وہ پورا ہوا جو وعدہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا کہ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا اپنا. تو دیکھیے کتنے عرصے کے بعد جا کر اقتدار ملا. ایسی تو نہیں مل گیا کہ دو چار سال ایک دو مہینے کے بعد اقتدار میں آ گئے, ایسا نہیں, بلکہ صبر کرتے رہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مدمر نہ ماتا نے اسنا فرعون وقومه ومات يعرش, تو بہر حال اللہ نے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا. آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اور آخر کے اندر اس سورت کے خاتمے سے پہلے بہت سی, ویسے تو اللہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا بھی ذکر ہے, خاص طور پر تورات کے اندر, انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مذکور ہیں وہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جان بوجھ کر آپ کو جھٹلاتے ہیں. ورنہ جب تورات اور انجیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تک جو موجود تھی اس میں آپ کی اوصاف لکھے ہوئے تھے کہ آپ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. چنانچہ بہت سے یہودی اس وقت مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو دیکھ کر ہی. چنانچہ ایک یہودی جو ہے جس کا قرضہ تھا آپ پر, وہ آپ کے پاس آ گیا اور آ کر جو ہے وہ کہا کہ ہمارا قرضہ ادا کرو. اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھا اور ابھی وقت بھی باقی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں, بس میں یہی کر سکتا ہوں, اس وقت قرض دینے کو تو کچھ ہے نہیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے. جب نماز کا وقت آتا تھا نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر بیٹھے رہتے تھے, یہاں تک کہ ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح فجر ہو گئی. اب صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا کر انہوں نے جو ہے وہ اس نے بنا کر رکھ چھوڑا. چنانچہ خاموشی کے ساتھ اس کو ڈانٹنے ڈبڑنے بھی لگے, کچھ جھڑکنے بھی لگے, ناراض بھی ہونے لگے کہ ہم تمہیں یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ خاموشی سے چوری چوری صحابہ اکرام جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ رسول اللہ ہم کیسے برداشت کریں, اس نے آپ کو قیدی بنا کر رکھ دیا. تو کہا کہ تمہیں تو چاہیے کہ اس کا ساتھ دو, تمہیں تو چاہیے اس کا ساتھ دو. یہ دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا کے گئے. آج ہم تو جو ہے وہ تھوڑی سی بات پر سیکھوا ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑنا اور جھگڑنا جو ہے وہ مشغلہ بنا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر صحابہ کرام اپنی جان دینا جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے, لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو. یہاں تک کہ جب دوسرا دن آ گیا تو اس شخص نے خود گواہی دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول, اللہ کے جو کوئی معبود نہیں, اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اس نے خود کہا کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا اور انجیل میں یہ پڑھا ہے. آپ کی صفات ایسی ہوں گی کہ آپ جو ہے وہ فحش گو نہیں ہوں گے, بدخلق نہیں ہوں گے, لوگوں کی ایزاؤں پر صبر کریں گے, اور لوگ اگر جو ہے وہ بدتمیزی بھی کریں گے تب بھی آپ ان کی ایزاؤں کو سہیں گے اور صبر کریں گے. تو یہ میں نے آپ کی صفات پڑھی ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا, آزما بھی لیا. میں صرف وہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آپ میں صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں. اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اور کہا کہ میرا آدھا مال جو ہے اے اللہ کے رسول میں آپ کے اختیار میں دیتا ہوں, آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو خرچ کیجئے. تو انتہائی مالدار آدمی تھا, اس کا آدھا مال بھی کم نہیں تھا. تو بہرحال اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے سب کے رسول ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو بنی اسرائیل کا عالم تھا, اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے بلام بن باورہ اس کا نام تھا, اور یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا, یعنی اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ ارض مقدس جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ چلو, تو وہاں کے لوگ جو ہیں قوم عمالقہ کے غالباً یا قوم جبارین کے وہ لوگ جو ہیں اس کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ حملہ جو ہے یا نہ کریں یا یہ کہ وہ ناکام ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں اور سچے نبی ہیں, تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجبور کیا, یہاں تک کہ اس کو رشوتیں دی, پیسے دیے, اور اس کی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کے اس نے رشوت بھی لے لی. اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تو کہا اچھا میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میں معلوم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں کہ نہیں. چنانچہ اس نے اپنے طور پر جو ہے وہ جو کچھ بھی عمل کیا, تو پھر بھی اس کو بتایا گیا کہ ہرگز یہ کام مت کرنا, بد دعا مت کرنا. لیکن اس نے قوم کو کہا بھی کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے, لیکن قوم نے پھر بھی اصرار جاری رکھا, یہاں تک کہ وہ بد دعا کرنے پر تیار ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بد دعا کرتا تھا تو نام تو لیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور بد دعا ہوتی تھی اس کی قوم پر، یعنی اس کی زبان سے نام نکلتا تھا اپنی قوم کا، تو قوم چیخ پڑی اور کہا کہ بدبخت تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے، کہا کہ میں اس میں مجبور ہوں، میں اس میں مجبور ہوں، میں اپنے طور پر تو نام ان کا لینا چاہتا ہوں لیکن زبان سے انہی کا نکلتا ہے. تو بہرحال اس نے دنیا کے چند سکوں کی خاطر جو ہے وہ غلط کام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جب دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، تو اس کی مثال فرمایا کہ فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ الحس اور تترکو الحس، کتے کو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ہانپتا ہی رہتا ہے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو یا بوجھ نہ اٹھایا ہوا ہو اس کی زبان باہر نکلتی رہتی ہے اور ایک طرح سے خاص طور پر وہ ہانپتا کانپتا رہتا ہے. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا مثال تترکو ذالک کا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال دے رہے ہیں اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ قصوں کو بیان کر دیجئے عام لوگوں کے لیے تاکہ وہ فکر کریں. اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ناجائز طور پر جو ہے وہ یعنی جانتے بوجھتے حق کے خلاف نہ تو گواہی دیں اور نہ ہی جو ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ اہل حق کے لیے ہم بد دعا کریں، بلکہ ان کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے. اور ان کے اور اگر ہم پر حق اگر پوشیدہ ہو ہمیں ظاہر نہ ہوتا ہو تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی حق پر ہو انہیں آپ کامیاب فرمائیے، کم از کم ہمارے لیے یہ ایک راستہ تو موجود ہے. اس لیے اہل حق سے محبت بھی رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو اہل حق ہیں انہیں آپ کامیابی عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، حق پر حق سننے کی، حق کہنے کی، ہر حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس عالم کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.